آسمانی سورے اجزان محترم، قرآن حکیم کے مختلف سوروں کے اجمالی تعارف پر مشتمل پروگرام آسمانی سورے لے کر حاضر ہیں. ولی الحسن رضوی کا سلام قبول فرمائیں. سورہ مزمل مکے میں مدینہ منورہ کی طرف مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے قبل نازل ہوا. یہ قرآن حکیم کی ترتیب کے لحاظ سے 73واں اور نزول کے اعتبار سے سورہ قلم کے بعد سورہ مدثر سے پہلے تدریجی طور پر نازل شدہ تیسرا سورہ ہے جو 20 آیات پر مشتمل ہے. مزمل لغت میں جسم پر لپیٹ لیے جانے والے جامے کو کہتے ہیں، لیکن سورہ کی پہلی آیت میں اس سے مراد خود پیغمبر اکرم کی ذات والا صفات ہے، اور یہی سورہ کا نام قرار پانے کی وجہ بھی ہے. روایات میں آیا ہے کہ مرسل اعظم نے جس وقت اپنی دعوت توحید کا آشکارا طور پر آغاز کیا ہے، قریش مکہ دار الندوہ میں جمع ہوئے اور آپ سے مقابلے کے لیے انہوں نے اپنے طریقہ کار کے بارے میں غور و فکر کیا. بعض نے کہا ان کو کاہن قرار دے دیں، تو ایک گروہ نے اس تجویز کی مخالفت کی. کچھ اور لوگوں نے کہا کہ وہ مجنوں یعنی دیوانے ہیں، اس کے بھی ایک گروہ نے مخالفت کی. کچھ لوگوں نے ساحر یعنی جادوگر قرار دیا، مگر اس کی بھی ایک گروہ نے مخالفت کی. بالآخر وہ کہنے لگے جو کچھ بھی ہے یہ طے ہے کہ وہ ہمارے دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد مشرکین وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. اور مرسل اعظم کو تبلیغی مہم کے دوران مشرکین کی طرف سے استہزاء اور اذیت کا سامنا کرنا پڑا. آپ نے الہی رسالت کے بھاری بوجھ اور اس راہ میں متوقع دشواریوں کو اپنے جامے میں لپیٹ لیا اور آرام سے لیٹ گئے. اس وقت جبریل امین آئے اور آپ کے سامنے سورہ مزمل کی تلاوت فرمائی. مطلب کے لحاظ سے اس سورہ کو 5 حصوں میں خلاصہ کیا جا سکتا ہے. پہلے حصے میں راہ تبلیغ میں مدد کے لیے مرسل اعظم کو شب زندہ داری، تلاوت قرآن اور ذکر و عبادت کا حکم دیا گیا ہے. دوسرے حصے میں تبلیغ کے ابتدائی مراحل میں مخالفین کے ساتھ مدارات اور صبر و استقامت سے کام لینے کا حکم ہے. تیسرے حصے میں معاد کے مباحث اور اس کے ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی داستان کی طرف اشارہ ہوا ہے. پھر چوتھے حصے میں سورہ کے آغاز میں شب زندہ داری سے متعلق سخت احکام میں تخفیف دی گئی ہے، اور آخری حصے میں قرآن کی تلاوت، نماز کے قیام اور زکوٰۃ، انفاق اور استغفار پر تاکید کی گئی ہے. سورہ کے آغاز میں جیسا کہ ہم نے عرض کیا، بسم اللہ کے بعد اے جامع اخلاص میں خود کو لپیٹ لینے والے مزمل کے عنوان سے خود مرسل اعظم کو خطاب کرتے ہوئے بڑے ہی نرم و لطیف لہجے میں حکم دیا گیا ہے کہ رات کو بس تھوڑی دیر کے استراحت کے سوا عبادت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، آرام آدھی رات یا اس سے بھی کم و زیادہ کر دیں، اور اٹھ کر قرآن کی ٹھہر ٹھہر کر باقاعدہ تلاوت کیا کریں. اصل میں انسانی معاشرہ ایک بحرِ بے کراں ہے کہ جس کی موجوں میں لوگوں کی بہت بڑی جماعت قریب ہے کہ ڈوب جائے. سمندر کی طوفانی موجیں ہر سمت سے ہر آن اٹھا کرتی ہیں، اور اس میں رواں دواں بے شمار کشتیاں انہی موجوں میں پناہ ڈھونڈتی رہتی ہیں. ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی وہ ذات ہے جو بحر عالم میں ڈوبتے تمام پناہیوں کے لیے منجی زمان اور ان پر نازل شدہ قرآن کشتی نجات ہے۔ چانچہ اس عظیم رہنما کو شبانہ عبادت و تلاوت اور شب زندہ داری کے ذریعے الہی رسالت کے عظیم فرائض کی راہ میں پوری طرح خود کو آمادہ و تیار کر لینے کا حکم ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے مشرکین کی جانب سے نازیبا اتہام اور طرح طرح کی ایزا رسانی کے بعد اپنا جامہ لپیٹ لینے والے رسول کو آرام چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہونے کی دعوت دی ہے۔ رات آرام و استراحت کے لیے ہے تاکہ انسان روزانہ کے مشغولیات کے بعد آرام کے ذریعے دن بھر کی تھکن سے آسودہ خاطر ہو سکے۔ بس اے ہمارے نبی، آپ مستقل طور پر خلق خدا کی ہدایت و رہبری کی راہ میں دن بھر مشغول رہتے ہیں اور آپ کو لوگوں کے انفرادی مسائل و اجتماعی مشکلات ہر وقت الجھائے رکھتے ہیں۔ اپنے خدا سے راز و نیاز اور بندگی کے لیے خاطر خواہ موقع نہیں ملتا، لہذا رات میں خواب و استراحت سے جلد ہی فرصت پا کر آرام و سکون کے ساتھ عبادت و تلاوت کیجیے۔ تبلیغی امور کی آمادگی کے لیے رات کا سناٹا بہترین موقع فراہم کرتا ہے کہ آدمی خدا سے مناجات، غور و فکر اور تہذیب نفس سے حسب خواہش استفادہ کر سکے۔ قرآن کی تلاوت نفوس کی پرورش، ایمان کی تقویت اور راہ حق و صداقت میں صبر و استقامت کا بہترین وسیلہ ہے۔ اپنی راتوں کو نصف سے کم و زیاد ایک تہائی یا دو تہائی میں خواب استراحت اور عبادت تلاوت کے لیے تقسیم کر دینے کے حکم میں شاید اسی طرف اشارہ مقصود ہو کہ طول شب تمام سال یکساں نہیں ہوتی، سردی اور گرمی میں موسم کے اعتبار سے رات بڑی اور چھوٹی ہو جاتی ہے۔ طول کے اعتبار سے خواب اور بیداری کے لیے شب کے اوقات معین کر لینا چاہیے۔
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔
اس کے بعد پانچویں آیت میں خدا نے ہی نفوس کے تزکیے اور شب زندہ داری کی ضرورت کو بھی واضح کر دیا ہے کہ راتوں کو اٹھ کر عبادت اور تلاوت قرآن اس لیے ضروری ہے کہ جلد ہی ہم آپ پر وحی قرآنی کی صورت میں بڑی ہی وزنی باتیں نازل کرنے والے ہیں اور اس میں خدا کے کلام کے وزن و گرانی کی جانب اشارہ ہے۔ قرآن جو محض حق ہے، اس کا بار اٹھانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے مرسل اعظم پر نماز شب واجب کر دی گئی اور شروع میں مومنین بھی نبی اکرم کی ہی پیروی کرتے تھے، لیکن کچھ عرصے بعد مومنین سے نماز شب کا وجوب اٹھا لیا گیا اور نماز شب کو نافلہ شب میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ نماز شب کے لیے راتوں کو اٹھنا اشد و وطن صبح تو استقامت کی طرف قدم اٹھانے اور جمانے کے معنی میں ہے۔ یہ شب میں یا سحر کے وقت جب ایک دنیا غفلت کی نیند میں پڑی ہوتی ہے، نماز اور خدا کی عبادت و بندگی روح انسانی پر بڑے ہی تعمیری اثرات مرتب کرتی ہے۔ یعنی خدا کا ذکر اور یاد و مناجات انسان کے قلب و روح میں جاگزی ہو جاتی ہے، کیونکہ توجہ اور تمرکز کے تمام پہلو شب میں فراہم ہو جاتے ہیں۔ انسان زبان، دل اور عمل ہر رخ سے خدا کو یاد کرتا ہے۔ اس لیے نماز شب روح کی پاکیزگی، نفوس کی تہذیب اور قلب کی طہارت کے ساتھ تقوی الہی کے ستون مستحکم کرنے اور دل و جان میں ایک نئی روح پھونک کر ارادہ و عمل کو قوی کرنے میں بہت مؤثر ہے۔ اسی لیے قرآن کی تاکید سے قطع نظر اسلامی روایات میں بھی اس کی بہت تشویق و ترغیب کی گئی ہے۔ من جملہ ان کے فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، تین چیزیں اللہ کی خاص عنایات میں شمار ہوتی ہیں: شبانہ بندگی یعنی نماز شب، روزہ داروں کا افطار کرانا اور مسلمان بھائیوں کی ملاقات کے لیے آنا جانا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نماز شب دن کے گناہوں اور خطاؤں کو توبہ و استغفار کے آنسوؤں سے دھو دیتی اور ختم کر دیتی ہے۔ اس کے بعد سورہ مزمل کی 9 آیت میں خدا نے مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے کہ مشرق و مغرب کے اسی ایک معبود کو، کہ جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اپنا نگہبان و کارساز قرار دینے، یعنی صرف اور صرف خدا پر توکل کریں اور اسی پر اپنا تمام کام چھوڑ دیں۔ وہ خدا جو تمام مشرق و مغرب یعنی پورے عالم ہستی کا مالک و مختار ہے اور ہر چیز پر اس کی خلاقیت و ربوبیت حکمراں ہے، اور ساری کائنات اپنی خلقت و فطرت کے تقاضوں کی بنیاد پر بے اختیارانہ اس کی عبادت و پرستش میں مشغول ہے، کیونکہ صرف اور صرف وہی لائق عبادت و پرستش ہے، بس آپ بھی اسی پر اعتماد کیجئے اور سب کچھ اس کے سپرد کر دیجئے۔ اگرچہ تمام انسانوں کو اپنے ارادہ و اختیار کے ساتھ یہی کام کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کی تمام توانائیاں اور قدرت و اختیار خدا نے ہی اس کو دیے ہیں اور خدا کے ہی اختیار میں ہیں۔ خدا ہی جانے کس بلبوتے پر دنیا کی متزلزل و ناپائیدار قوتوں پر انسان بھروسہ کر لیتا ہے، جبکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کی پوری ہستی اور جو کچھ بھی اس کے اختیار میں ہے سب خدا سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کو اپنی کسی ایک سانس پر بھی قوت و اختیار نہیں ہے، پھر بھی وہ مالک حقیقی سے بغاوت اور سرکشی پر تلا رہتا ہے۔ مگر اے ہمارے نبی، آپ خدا کو اپنا کارساز بنائیں اور اپنا ہر کام خدا کے سپرد کر دیں۔ توکل کا مطلب دراصل یہی ہے کہ جب آپ اپنے خدا کی معرفت پیدا کر لیں اور اس کی ربوبیت کو تسلیم کر لیں کہ وہی ہمارا اور پوری کائنات کا پروردگار ہے، تو خود کو اور اپنے تمام امور کو اس کے سپرد کر دیں، یعنی خدا کے احکام و قوانین پر عمل کرتے جائیں، اس کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کریں۔ توکل ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانے کا نہیں، بلکہ خدا کے احکام و قوانین پر عمل کے لیے تیار ہو جانے کا نام ہے۔ جی ہاں، خدا پر توکل اور اپنے تمام امور میں کارساز قرار دینا خالق ہستی کی معرفت و شناخت کا نتیجہ ہے۔ اگر انسان خدا کو اپنا مالک و مختار مان لے اور یہ سمجھ لے کہ اس کا پورا وجود خدا کا عطا کردہ ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہے، تو اس کو کسی اور کے سراغ میں پھرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اگر خدا پر یقین پیدا ہو جائے اور ہم نفس مطمئنہ کے حامل بن جائیں، اپنے نفس و روح کی ذکر و یاد خدا سے تقویت کریں، تو ہمارے باغ ایمان و یقین میں ہرگز خزاں کا گزر نہیں ہو سکتا۔ خدا پر توکل ہو تو انسان اپنی خواہشوں کو کبھی بھی خدا کے احکام و قوانین پر بالا تر قرار نہیں دے سکتا۔
اللهم رب النور العظيم، رب النور العظيم، اللهم رب النور